میرے شہیدو تم کو سلام، اے میرے شہیدو تم کو سلام،
تم نے خون سے کی ہے نصرت ایمان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صلوات۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ تمام حضرات سے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص شہید بزرگوار سید ضیاء الدین حسین رضوی شہید، اور کل کے جو حادثے کے شہداء ہیں حاج شہید حاج قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کو، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیجیے۔ مومنین کرام، سامعین محترم، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آپ یقیناً سب مستحضر ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار نے شہداء کے ایک مقام کو ذکر کیا ہے، اور وہ مقام شہداء کا یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں۔ میں اپنی گزارشات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے ابتدا میں میں رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی دامت برکاتہو کے ایک جملے سے بات کو آغاز کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہداء کی یاد منانا، شہداء کو یاد رکھنا کسی طرح سے بھی شہادت سے کم نہیں ہے۔ لہذا یہ جو سلسلہ اس وقت برپا ہے، اور آپ جس حیثیت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس حیثیت کو اور اس کیفیت کو ضرور درک کریں۔ ہم سب بہت ساری دنیا کی طرح سے اپنے ان اوقات کو اپنے آرام اور آسائش، لہو لعب، دنیاوی مصروفیات میں بسر کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ شہداء کو خراج تحسین پیش کر سکیں، تاکہ ہم شہداء سے ایک ارتباط پیدا کر سکیں، تاکہ ہم شہداء سے وہ رزق حاصل کر سکیں کہ جو ان کا پروردگار انہیں عطا کرتا ہے، اور وہ اس رزق معنوی کا انفاق کرتے ہیں۔ اور جب شہداء رزق معنوی کا انفاق کرتے ہیں تو کوئی مقام، کوئی منزل، کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں سے وہ رزق لیا جا سکے۔ چند ایک مقامات ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابتداءً ایک بات جو آپ سب کو بہرحال عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سب کے قلوب یقیناً کل کا جو حادثہ ہے اس نے آج کی اس یادگار اور اس یہ جو سلسلہ ہے ایک اور شہید کو یاد کرنے کا، اس کی غم انگیزی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہمارے قلوب پر ابھی تک شہید ضیاء الدین کی فقدان اور ان کے یہاں سے جانے کا جو اثر ہمارے قلوب پر موجود ہے کل کے حادثے نے اور کل کی شہادتوں نے، اس کو گویا تازہ کر دیا ہے، اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کل جو حادثہ، میں صرف چند ایک مطالب پیش کروں گا، اس لیے کہ بالآخر شہداء کا سلسلہ ایک دوسرے سے متصل ہے، یہ لوگ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، سارے کے سارے راہی کربلا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کربلا کو انتخاب کیا اور اپنی شہادت سے اپنے آپ کو کربلا اور سید الشہداء سے ملحق کیا۔ کل جو حادثہ پیش آیا ہے اور کل جو ملت تشیع کو نقصان پہنچا ہے. میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس کے حوالے سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. آپ تمام حضرات اور اپنی جانب سے اس حادثے کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. اس حادثے کا سب سے زیادہ اثر جس قلب مطہر پر ہوا، رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی دامت برکاتہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ اور اپنی جانب سے ان شہداء کی ارواح مقدسہ اور ان شہداء کی خدمت میں البتہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اس جیسے مجاہد کا حق یہ تھا کہ وہ شہادت کے درجے کو حاصل کر کے اپنی مجاہدت کو سید الشہداء کے حضور تقدیم کر سکے. اور اس شہید نے کل اس مقام کو حاصل کیا. میں نہیں جانتا کہ کتنے شہداء، کتنے علماء، کتنے صالحین، کتنے انبیاء، کتنے صدیقین عالم برزخ میں ان کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اور کس شان سے اس مجاہد کا استقبال کیا گیا ہوگا. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں تشیع کو سربلندی دینے والا شہید، شہید حاج قاسم سلیمانی، جس نے اپنی صلاحیتوں سے داعش جیسے ناپاک وجود کو اس کے فتنے، اس کے نطفے کے اندر گھٹنے اور دم توڑنے پر مجبور کر دیا، جس نے امریکہ جیسے، اسرائیل جیسے شیطان بزرگ کی ناک کو زمین پر رگڑ کر تشیع کے افتخار کو دنیا میں ثابت کیا. یہ وہ مجاہد تھا کہ جس کی وجہ سے آج ہم جیسے سر اٹھا کر اپنے نوجوانوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی صدی، یہ صدی تمہاری صدی ہے. اس کی وجہ سے آج ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تم عصر ظہور ضرور دیکھو گے. جس کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اپنی حیات میں امام کے ظہور کو دیکھیں گے. اس شہید کی مجاہدت باعث بنی کہ وہ لشکر عظیم آمادہ ہوا کہ جس کے وجود نے باطل کو اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. لیکن اس مجاہد کی مجاہدت کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنے کام سے، اپنی مجاہدت سے، اور آج اپنے لہو کو بہا کر حق کو روشنی عطا کی ہے. وہ چراغ حق کہ جس کے روشن رکھنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، کوئی نہیں بجھا سکتا اسے، لیکن اس چراغ حق کی روشنی کو شہداء کا لہو اور منور کر دیتا ہے. آج اس شہید کی شہادت نے کتنے ایسے ذہنوں کو، اگر وہ بیدار ہیں تو جھنجھوڑا ہوگا. ایک پوری دنیا ہے، مجھے واقعاً ان کی عقلوں پر حیرت ہوتی، جو یہ کہتے پھرتے تھے کہ ایران اور امریکہ کا آپس میں انڈر گراؤنڈ سازگار، کہتے ان آپس میں سازش ہے ان کی، پورا انقلاب اسلامی بیان کر دو، سب کچھ بیان کر دو، آخر میں کیا کہتے ہیں کہ جی شیعوں کی اور یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور ان کی، کیا نام ہے، امریکہ کی اور ایران کی آپس میں انڈر گراؤنڈ تعلقات ہیں. 40 سال کی سینکشنز نے ان کی آنکھیں نہیں کھولیں، لیکن کل جو حادثہ پیش آیا ہے، اگر اس کے باوجود ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں تو یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے سمن بکمن عمیون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس لا یعقلون، عقل ہی نہیں ہے، جس کی آنکھوں کو شہداء کا خون نہ کھول سکے. خداوند ان آنکھوں کو بند ہی دیکھنا چاہتا ہے، کبھی نہیں کھولتا. لہذا اب اس شہید کی شہادت کے بعد جو آنکھیں بند رہیں گی، میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ظہور امام تک نہیں کھلیں گی دوبارہ، اور نہ یہ قابل ہیں آنکھیں کہ یہ کھلیں. لہذا اور صرف ہم میں نہیں ہیں, بہت سارے ہیں, بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بظاہر شیعہ کہتے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بظاہر کربلا سے متصل کہتے ہیں, لیکن آج اگر ان کے دلوں میں غم نہیں ہے, آج اگر انہوں نے اس شہید کی شہادت کو محسوس نہیں کیا, ان میں اور ان کوفیوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو جناب مسلم کی شہادت کے بعد اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آج ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یقین کیجئے, البتہ یہ انہی مجاہدوں کی مجاہدت کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ جملے کہنے کے قابل بنے ہیں, یہ ان کا کام ہے, یہ انہوں نے کیا ہے, لیکن آج ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ جس میں عمر عاص, امیر شام, ان کی چلاکیوں, ان کی فریب کاریوں اور کچھ بے بصیرتوں اور غداروں کی وجہ سے جب مالک اشتر شہید ہوئے, آپ جانتے ہیں تاریخ گواہ ہے, شام میں بیٹھ کر جناب مالک اشتر کی شہادت کی پلاننگ کی گئی, عمر عاص کو مصر کی حکومت کی ہڈی دکھا کر اس غداری اور اس سازش پر اور اس فریب کاری پر آمادہ کیا گیا, اس نے اس جگہ کے کچھ بے بصیرت افراد اور غداروں کے ذریعے سے اس سے پہلے کہ جناب مالک اشتر مصر پہنچتے اور علی کی حکومت کے علم کو بلند کرتے, راستے میں شہید کروا دیا. تاریخ کا واقعہ ہے. لیکن جس وقت جناب امیر کو مالک اشتر کی شہادت کی خبر ملی, اس وقت جناب امیر سوائے اشک بہانے کے کچھ نہیں کر سکے, کچھ نہیں کر سکے جناب امیر, اس لیے کہ جب بے بصیرتوں کا معاشرہ ہو, غداروں کا معاشرہ ہو اور امام کی پشت پر کوئی نہ کھڑا ہو, تو امام مظلومیت کے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. لہذا میرا مولا بہت رویا تھا جناب مالک اشتر کی شہادت پر. لیکن عزیزان من, اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ زمانے کا مالک اشتر کسی کی فریب کاریوں, کسی کی غداریوں اور کسی کی بے بصیرتی کی وجہ سے اگر منزل شہادت پر پہنچے گا تو آنسو بہائے جائیں گے. نہیں, اب رہبر آنسو نہیں بہائیں گے. آپ نے دیکھا کتنی خوشی کے ساتھ رہبر نے ان کے جانشین کو مقرر کیا, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب مالک کی شہادت پر آنسو بہائے جائیں گے, بلکہ اب کیا ہوگا, اب مالک کی شہادت اپنے زمانے کے مالک اشتر کی شہادت کے بعد انشاءاللہ دشمن کو وہ جواب دیا جائے گا کہ وہ صفحہ ہستی پر اپنے باپ اور اپنی ماں کا نام تلاش کرتا پھیرے گا کہ کون تھے جنہوں نے مجھے صفحہ ہستی پر وجود دیا تھا. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, بہت جلد ہوگا, بہت جلد ہوگا. یہ شہادت ہمارے لیے غم انگیز ضرور ہے, لیکن یہ شہادت انشاءاللہ ہمارے لیے فتح اور کامرانی کا پیغام لے کر آئے گی. انشاءاللہ اس کے جواب میں شیطان بزرگ طاغوت زمان کو وہ تماچا پڑے گا کہ انشاءاللہ زمین پر اس کا نام و نشان نیست و نابود ہو جائے گا, اور ہوگا, اس شہید کے خون میں اثر ہے. میں اسی شہید کے اسی مرحلے سے ایک بات اور, جس شہید کا آج سلسلہ ہے ابھی مولانا نے ذکر کیا کہ شہید ضیاء الدین نے نصاب تعلیم کے لیے ایک مشن, ایک قیام کیا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے افراد متوجہ ہیں اس بات کی طرف, لیکن اس وقت خصوصاً پاکستان کے اندر ہر طبقہ جس کے اندر عقل کا ذرہ بھی پایا جاتا ہے, اس وقت نظام تعلیم کی جو کیفیت ہے اس سے نالا ہے, پریشان ہے. صرف ہم ہی نہیں ہیں, جائیے جا کر اہل سنت میں تلاش کیجئے, برادران اہل سنت میں بے تحاشا افراد مل جائیں گے آپ کو. عقل اور فہم اس وقت جس ذہن میں موجود ہے وہ اس موجودہ استبدادی نظام تعلیم سے, استکباری نظام تعلیم سے نالا ہے, پریشان ہے. کیوں؟ میں نہیں کہتا کسی ایجوکیشن ایکسپرٹ سے پوچھے گا، وہ آپ کو جواب دیں گے اور ثابت کر کے بتائیں گے کہ یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے یہ صرف غلاموں کی فیکٹری ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس تعلیمی نظام کو بنایا ایسے گیا ہے کہ امریکہ، یورپ، اسرائیل اور دیگر اتنی جتنی بھی یہ طاغوتی حکومتیں ہیں ان کے لیے موجودہ دور کے غلام تیار ہو کر آتے رہے. یہ غلاموں کی فیکٹری تیار کرنے کے ادارے بنائے گئے ہیں، ان کی ترکیب اسی طرح سے. لازم بات ہے جب آپ نے غلام بنانے ہیں تو یہ ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے اندر دیانت کا کوئی مادہ نہیں ہونا چاہیے، امانت ان کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے، کوئی انسانی قدر اور کوئی بھی ہیومن ویلیو ان کے اندر موجود نہیں رہنی چاہیے. لہذا آج اس موجودہ جو ہمارے اوپر موجود ہے اس وقت نظام، اس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ بچوں اور بچیوں کو، نوجوان بچے اور بچیوں کو آپس میں رقص کروایا جا رہا ہے. مجھے بعض اوقات شرم بھی آتی ہے، بعض اسکول ایسے ہیں کہ جن کے نام مقدس ہستیوں پر ہیں، مقدس ہستیوں کے اوپر نام اسکول کا رکھنے کے بعد اس اسکول کے اندر وہ حرکتیں کرائی جاتی ہیں کہ اگر اس ہستی کا نام انسان ذہن میں رکھے تو سوائے خون کے آنسو رونے کے کچھ نہیں کر سکتا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر پر حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم لگائے اور اس گھر کو فسق اور فجور کا مرکز بنا دے. اہانت ہے یا نہیں ہے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی؟ کبھی کبھار یہ بے وقوف حضرت عباس کے علم کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان بے وقوفوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ اس عمل سے صرف اس کی تعظیم میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ان بے وقوفوں کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شیعہ کسی جسم اور باڈی کا نام نہیں ہے، تشیع ایک فکر کا نام ہے، تشیع ایک مکتب کا نام ہے، اور یہ مکتب اور یہ فکر اپنے استحکام کے لیے خون چاہتی ہے. اگر تشیع کوئی باڈی ہوتی، اگر تشیع کوئی جسم ہوتا تو تمہارے مارنے سے کب کا مر چکا ہوتا، کب کا نابود ہو چکا ہوتا. تمہیں 1400 سال میں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ یہ مکتب، یہ نظر اپنے بقا کے لیے خون چاہتی ہے. تم جتنا خون بہاتے چلے جاؤ گے یہ اتنی پھیلتی چلی جائے گی. سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر بابرکت عنایت کرے. عزیزان من، اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. شہید نے جو کام شروع کیا تھا وہ اس کی بصیرت کی سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑی گواہی. ہم خون بہانے سے مٹنے والے نہیں ہیں. تم جتنا خون بہاؤ گے تشیع اتنی پھیلے گی، اتنی مستحکم ہوگی. لیکن دشمن یہ بات جانتا ہے کہ اگر ان کے اندر فکری انحراف پیدا کر دیا جائے، اگر ان کے اندر سے کربلا کی فکر کو، کربلا کی تحریک کو، کربلا کی نہضت کو ختم کر دیا جائے، یہ ختم ہو جائیں گے. اس کا ایک راستہ نظام تعلیم کے ذریعے سے ہے کہ بچوں کو اس طریقے سے اب دیکھیے، میں واقعاً حیران ہوتا ہوں، واقعاً حیران ہوتا ہوں. ان تمام ماں باپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جو اپنے بچوں کو پہلے اسکول بھیجتے ہیں اور اسکول بھیجنے کی بڑی بڑی فیسیں ادا کرنے کے بعد بڑا افتخار کرتے ہیں، میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے. آنے کے بعد بچہ 6-7 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے، اس کے بعد آتا ہے 1 یا 2 گھنٹے استراحت کرنے کے بعد دوبارہ ٹیوشن سینٹر جاتا ہے، یہ ٹیوٹر آتا ہے پڑھانے کے لیے. جتنی فیس دیتے ہیں تقریباً اتنی ہی ٹیوشن فیس بھی دیتے ہیں. تو کبھی ان بے وقوفوں نے یہ سوچا ہے کہ اسکول والوں سے جا کر ایک مرتبہ سوال تو کریں کہ تم فیس کس بات کی لیتے ہو جب ہمارے بچوں کو ٹیوشن سینٹر میں پڑھنا ہے؟ ایک کامن سینس ہے، کامن سینس ہے. اگر آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں جو کہ گھوم پھر کے آپ کو آپ کی منزل پر گھر پر دوبارہ اتار دے، آپ دیں گے کرایہ اسے؟ راستے میں آپ کو اتار دے، منزل پر نہ پہنچائے، پورا کرایہ دیں گے، لیکن آپ کے بچوں کو جو حیران و پریشان کر کے ایک کوہلو کے بیل کی طرح سے اس نے بنا دیا ہے، جس میں ان کی فکری صلاحیتیں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں، آپ نے کبھی ان سے جا کر سوال نہیں کیا تم فیس کس بات کی لیتے ہو؟ اگر تمہارے پاس بچہ پڑھ، اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ اسکول سے آنے کے بعد بچے کے اوپر کوئی کام نہ ہو تاکہ اس کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوں، تاکہ وہ آزاد ذہن کے ساتھ جو سیکھا ہے اس کو اپلائی کر سکے، لیکن یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بچے کو سکھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک غلام ذہنیت آمادہ کی جا رہی ہے جو کل چل کر انہی استکباری آقاؤں کی غلامی کے لیے آمادہ ہو سکے. لہذا آج لوگ درک کر رہے ہیں، جائیے جا کر دیکھیے، میں نے عرض کیا آپ سے کہ جہاں کہیں پر بھی دنیا میں بیداری پیدا ہوئی ہے انہوں نے اس استکباری نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. آپ مت سمجھیں کہ یہ مثلا مولانا صاحب ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، چونکہ یہ مولوی ہیں ان کو اس سسٹم سے لڑائی ہے، یہ ترقی کے مخالف ہیں، یہ ڈیولپمنٹ کے مخالف ہیں. عزیزان من، خواب سے اٹھیں، جائیں، مجھے چھوڑیں، ذرا فن لینڈ کو جا کر چیک کریں. اس وقت دنیا میں سب سے بہترین ایجوکیشن کا نظام فن لینڈ میں ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے جو نظام اختراع کیا ہے وہ اسلام سے زیادہ نزدیک ہے اس استکباری نظام. انہوں نے وہ بھاری بھاری بیگ سارے اٹھا کر پھینک دیے، انہوں نے بچوں کو آزادی فکر دی ہے. جائیں جا کر دیکھیں کہ فن لینڈ کو جو اس وقت پوری دنیا میں ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سب سے بہترین نظام ہے، البتہ یہ ان کی اپنی نظر میں ہے، ہمارے پاس اس سے زیادہ بہتر نظام موجود ہے. اس لیے کہ ان کے جتنے بھی نظام ہیں وہ گھوم پھر کر پھر استکبار کی طرف پلٹتے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس کربلا نہیں ہے، ان کے میں سے کسی کے پاس شہادت جیسا کوئی تصور موجود نہیں ہے. ہمیں تو مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے اپنے اوپر. کبھی آپ کو موقع ملے نا تو جو سوشلسٹ انقلاب کے نظمیں لکھی گئی ہیں، سوشلسٹ انقلاب کے شاعروں نے جو شاعریاں کی ہیں، سوشلسٹ انقلاب کے لوگوں نے جو ادب تحریر کیا ہے، کبھی پڑھ کے دیکھیے گا. یقین کریں جب میں وہ ادب پڑھتا ہوں میری نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں، اس لیے کہ میں حیرت سے جب اس کو پڑھتا ہوں. مثلا آپ نے سنا ہوگا فیض صاحب کا کلام، آپ نے مختلف جگہوں پہ سنا ہوگا، وہ ساری کے سارا جو کلام ہے وہ سوشلسٹ تھاٹ کے ساتھ لکھا گیا ہے. مجھے شرم اس لیے آتی ہے کہ سوشلسٹ انقلابیوں کے پاس نہ کربلا ہے، نہ آئمہ جیسی سیرت ہے، نہ شہدہ جیسا کردار ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی ہدف ہے. کوئی چیز نہ ہونے کے باوجود ایک بے بنیاد انقلابی کیفیت کو طاری کرنے کے بعد انہوں نے استکبار کے سامنے اتنی زبردست باتیں کی ہیں، استکبار کو لرزا کر رکھ دیا تھا اپنے زمانے میں. تو مجھے سوال کا حق ہے یا نہیں ہے اس شیعہ قوم سے کہ جو اپنے سینوں میں کربلا لیے ہوئے ہے، اس شیعہ قوم سے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا رہنما رکھتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی رکھتی ہے. جس کے اندر جناب سیدہ، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا جیسی کردار با کردار عورتیں موجود ہیں، جس کے پاس جناب علی اصغر سے لے کر جناب حبیب ابن مظاہر تک، جناب مسلم ابن اوسجا تک، ہر طبقے کے لیے نمونہ عمل موجود ہے. وہ ملت انقلاب اور انقلابی کیفیتوں سے خالی ہو، اس کے اندر انقلابی جذبے نہ ہوں، اس کے شاعر صرف آنسو بہانے کی باتیں کریں، اس کے ادیب کوئی انقلابی اثر نہ چھوڑ سکیں، تو یہ ہمارے لیے واقعا شرمندگی کی بات ہے. لہذا میں اپنے جوانوں سے خاص طور پر یہ کہوں گا، کربلا کی انقلابی فکر کو اپنے وجود کے اندر اس طریقے سے اتارو کہ تمہارا پورا وجود کربلا بن جائے، تمہاری فکر کربلا بن جائے، تمہارا انداز کربلائی ہو جائے، ضرورت ہے. اور یہ جو شہید کام کرنے جا رہا تھا، نصاب تعلیم کا مطلب کیا تھا؟ نصاب تعلیم آج آپ کے اپنے سامنے ہے، مگر آغا خانیوں کا نظام تعلیم نہیں آیا، ان کا نصاب نہیں آیا. کیوں پاکستان میں آغا خانیوں کے تمام جتنے اقدامات ہوتے ہیں اس کو بغیر کسی روک اور ٹوک کے جاری کر دیا جاتا ہے؟ لیکن مکتب کربلائی جہاں قدم اٹھاتی ہے جب روک نہیں سکتے تو مار دیتے ہیں. کیوں ہے ہمارے ساتھ ایسا؟ وہ مار دیتے ہیں لیکن مجھے ان سے سوال، مجھے آپ سب سے سوال، اپنے آپ سے سوال ہے، کیا کربلا نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ کوئی مر جائے تو گھر میں بیٹھ جاؤں؟ کیا کربلا نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی شہید ہو جائے تو تم مڑ کر اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ؟ یا کربلا نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہو اگر تم کربلائی ہو تو اپنی آواز کو بلند؟ لہذا عزیزان من، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا مطلب آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیوں قرآن شہداء کی حیات سے متعلق اتنی شدت کے ساتھ تاکید کرتا ہے کہ ایک مقام پر اللہ نے کہا کہ مت کہو انہیں مردہ، یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں. قرآن کا یہ جملہ بڑے واضح طور پر ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر مجھے شہید کی حیات سمجھ میں نہیں آ رہی تو مجھے شعور کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنا شعور بلند کرنا ہے، نہ کہ شہید کی حیات میں شک کرنا ہے. یہ سوال ہم سب کے لیے ہے عزیزان من. ہر وہ آدمی جو کہ شہید کی حیات کو درک نہیں کر پا رہا اسے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کے بارے میں ہرگز موت کا گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گئے ہیں، بل احیا، یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے. صرف رزق نہیں پاتے، یفرحون بما اتاہم اللہ من فضلہ، بلکہ یہ اللہ نے جو ان پر فضل کیا ہوتا ہے اس فضل کی وجہ سے بڑی فرحت کے عالم میں ہیں، بہت خوشگواری کے عالم میں ہیں، بہت خوش ہیں یہ. بس نہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ. سب سے زیادہ جو اہم نقطہ ہے قرآن میں وہ یہاں پر ہے کہ شہداء بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے. ان سے ملحق نہیں ہوئے یعنی کون؟ جو لوگ ابھی شہید نہیں ہوئے، یہ شہید ہو گئے ہیں، یہ بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، یعنی منزل شہادت پر نہیں پہنچے، یعنی میں اور آپ، ہمیں بشارت دیتے ہیں، لیکن ایک قید کے ساتھ. من خلفہم، کون لوگ کن کو بشارت دیتے ہیں؟ جو ان کے بالکل پیچھے آ رہے ہوں، بالکل پیچھے. یہ لفظ جو من خلفہم ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا تاکہ آپ تک بات پہنچا سکوں کہ کہنا کیا چاہتا ہوں. من خلفہم، خلف کہتے ہیں پیچھے آنے کو، اسی سے لفظ خلیفہ ہے. خلیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب اصل جاتا ہے اس کے فوراً بعد جو اس کی جگہ آ کر لیتا ہے اسے کہتے ہیں خلیفہ. اسی سے لفظ اختلاف ہے. اختلاف اگر خلف سے ہو تو مراد ہوتی ہے لڑائی جھگڑا، لیکن اگر خلف سے ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے آنا بغیر کسی گیپ کے. لہذا قرآن جب کہتا ہے نا اختلاف اللیل والنہار، اللہ کی آیات ہیں کس میں؟ اختلاف لیل و نہار میں. تو اختلاف لیل و نہار میں ان دونوں کا جدا ہونا مراد نہیں ہے، ان دونوں کا لڑائی جھگڑا مراد نہیں ہے. اختلاف لیل و نہار سے مراد کیا ہے؟ ان دونوں کے آگے پیچھے آنے سے جیسے ہی دن جاتا ہے فوراً رات آتی ہے، جیسے ہی رات اپنی جگہ خالی کرتی ہے دن فوراً آتا ہے، فوراً. یہ فوراً آنے جانے کو لفظ اختلاف استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے آئمہ معصومین علیہ السلام کی ایک صفت، ان کا جو ایک لقب ہے، اور خاص طور پر یہ لقب سید الشہداء نے اپنے اس مختصر سے خطبے میں استعمال کیا تھا کہ جو ہم معمولاً پورا نہیں پڑھتے ہیں, سنتے ہر سال ہیں پڑھتے نہیں ہیں, کبھی ہمیں نہیں پتا کہ پورا خطبہ کیا تھا, چھوٹا سا ہے. حالانکہ کون سا خطبہ جو آپ نے ولید کے دربار میں 28 رجب المرجب کو آپ تقریباً ہر سال پڑھتے ہیں, محرم میں ہر سال آپ سنتے ہیں, امام نے کیا کہا تھا؟ ہم اس کا صرف آخری جملہ یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. یہ جملہ ہمیں یاد ہے, باقی ہمیں نہیں پتا کہ پورا خطبہ کیا ہے, لیکن کبھی موقع ملے تو پورا خطبہ پڑھیے گا, چار یا پانچ لائنوں سے زیادہ کا نہیں ہے. اس میں امام نے پہلے اپنا تعارف کرایا ہے ولید کو کہ ولید جان لے میں ہوں کون, اور وہاں پر امام نے ایک لفظ اپنے لیے استعمال کیا, کیا کہا؟ کہا میں وہ ہوں, کون ہوں؟ مختلف الملائکہ. مختلف کسے کہتے ہیں؟ مکان اختلاف. امام اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مکان اختلاف ملائکہ ہوں. یہاں پر اختلاف کا کیا معنی ہے؟ وہی جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک کے بعد ایک کا آنا جانا. امام اپنی پہچان کیا کروا رہے ہیں؟ ولید کو بچانا کیا چاہ رہے؟ کہہ رہے ہیں میں مختلف الملائکہ ہوں. زمین پر اگر کوئی مکان ایسا ہے کہ جس پر فرشتوں کا آنا جانا اگر لگا رہتا ہے تو وہ میں ہوں. اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے کہ جو مختلف الملائکہ, ایک آ رہا ہوتا ہے دوسرا جا رہا ہوتا ہے, آنا جانا لگا رہتا ہے. اس کا معنی, اسی معنی سے اس آیت میں من خلفہم سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو شہید کے راستے پر اس طریقے سے چل رہا ہو کہ جہاں سے شہید کا پیر اٹھے وہاں پر اپنا پیر رکھے, مراد یہ ہے. بشارت مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ملتی؟ ہم نے اول تو کبھی لینی نہیں چاہی, کبھی ہم نے نہیں چاہا کہ شہداء ہمیں بشارت دیں. ہم بہت تیر مارتے ہیں تو برسیاں کرتے ہیں, بہت ترقی اس سے زیادہ کر لیں تو شہداء کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. یہ شہید کی یاد منانا ضرور ہے لیکن یہ شہید سے الحاق نہیں ہے. اگر آپ شہید سے الحاق کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ شہید سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, قرآن نے راستہ بتایا ہے. شہید سے رابطے کے لیے کیا ضروری ہے؟ من خلفہم, ان کے پیچھے آنا ضروری ہے. اور اس خلف کا معنی کیا ہے؟ کہ جہاں پر شہید نے اپنا آخری قدم رکھا تھا وہاں قدم رکھنا سیکھو. اس لیے کہ جہاں پر اگر تم نے شہید کے ساتھ یہ رابطہ پیدا کر لیا, اگر پاکستانی قوم آج بھی یہ بات سمجھ جائے کہ ہم نے شہداء سے رابطہ پیدا کرنا ہے, لیکن ہمارے لیے تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہمارے لیے. لیکن ایک بات آج آپ کے لیے واضح کرتا چلا جاؤں, خدا نے جو شہداء کی حیات کو بیان کیا ہے, اور میں نے عرض کیا کیوں تاکید کی ہے, بل احیا بل احیا بل احیا, تاکہ قرآن مجھے اور آپ کو یہ سمجھا سکے کہ حیات صرف بدن میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی. حیات صرف وہ نہیں ہے جو بدن سے ظاہر ہو, زندہ صرف اسے نہیں کہتے جو چلتا پھرتا ہوا دکھائی دے, بلکہ اگر قرآن سے پوچھو گے تو قرآن تمہیں بتائے گا کہ کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوا کرتے ہیں اور کچھ جنازے ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ کس چیز نے چلتے پھرتے کو قرآن کی نظر میں مردہ بنا دیا اور کس نے جنازے کو قرآن کی نظر میں زندہ بنا دیا؟ فرق کہاں پر ہے؟ فرق وہاں پر ہے کہ جہاں پر ایمان, جس ہستی کے پاس ایمان ہے, اگر وہ مر بھی جائے زندہ رہتا ہے, اور جس بدبخت کے پاس ایمان نہ ہو وہ چلتا پھرتا بھی دکھائی دے تو سمجھ لینا کہ مرا ہوا ہے. اس لیے کہ حیات چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے, حیات صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جو ہم سانس لیتے ہیں, بلکہ حیات اس سے طاقتور بھی ہے. حیات کا ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ جہاں پر حیات کو اپنے ظہور کے لیے بدنوں کی احتیاج نہیں رہتی, جسموں کی احتیاج نہیں رہتی, جہاں پر حیات اس منزل پر پہنچ جائے کہ اسے جسموں کی ضرورت نہ پڑے, وہاں پر حیات جسموں سے ماورا ہو کر فکروں میں زندہ رہتی ہے, نظریوں میں زندہ رہتی ہے, ایمان کی کیفیت میں زندہ رہتی ہے. لہذا ایک مشکل ہے ہمیں اور آپ کو پیش آتی ہے, ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے آئمہ شہادت کے بعد بھی زندہ ہیں، حاضر اور ناظر ہیں، موت کے دروازے سے گزر جانے کے باوجود بھی موجود ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے اس سے نچلے مرحلے میں شہدا کی حیات کو نہیں سمجھا ہے۔ تو جنہیں شہدا کی حیات سمجھ میں نہیں آئی ہے، انہیں آئمہ کی حیات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ اور جس کو آئمہ کی حیات سمجھ میں نہ آئے، کیا وہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی، اس حی سے مراد کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے کبھی بھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے اعتقادات کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کسی مرحلے میں شہداء کی حیات کو درک کرنے کے قابل بنیں۔ اگر ہم نے شہداء کی حیات کو درک نہیں کیا، آئمہ کی حیات کو درک نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے شہداء کی حیات کو درک نہیں کیا، ہم ان سے کبھی بھی اپنے لیے اس حیات کو کا رزق حاصل نہیں کر سکتے جو ہمیں بدنوں سے آزاد کر دے، ہم نہیں لے سکتے۔ لہذا شہید کئی معنوی رزق تقسیم کرتا ہے۔ شہید بہت ساری چیزیں ہمیں عطا کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن نہ ہم شہداء سے توسل کرتے ہیں، نہ شہداء سے ارتباط پیدا کرتے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہمارا ہوگا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی کے انقلاب نے ایک اور چیز جو ہمیں سمجھائی تھی، وہ یہ چیز تھی کہ اگر تم ایمانی اور انقلابی مراحل کو طے کرنا چاہتے ہو، شہید پرور بنو۔ اگر تم انقلاب کربلا کو اپنے سینوں میں زندہ کرنا چاہتے ہو، شہادت طلب بنو۔ ہم ہیں شہادت طلب، ہم ہیں شہادت پرور، ہم ہیں ایسے کہ جو اپنے بچوں کو آج ان شہداء کے کارنامے سنا سنا کر جوان کرے۔ ہم غافل ہیں، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ شہید تھا کون، اس نے کیا کیا، ہمیں تو یہ بھی یاد، ہمیں فرصت نہیں ہے۔ آج جائیں، باہر نکلیں، دیکھیں تو صحیح کہ کتنی دنیا ہے جو کل کے حادثے سے بے خبر اپنی عیاشیوں میں، اپنی زندگیوں میں مصروف ہے۔ کیا یہ لوگ شہداء سے ارتباط پیدا کر پائیں گے؟ کبھی نہیں۔ لہذا قرآن نے راستہ بتا دیا ہے عزیزوں، اور اب میرے اور آپ کے لیے مرحلہ یہی ہے۔ اگر میں شہید سے بشارت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر میں واقعا یہ چاہتا ہوں کہ شہید مجھے بشارت دے، میں شہید سے ارتباط میں آؤں، تو راستہ قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ راستہ کیا ہے؟ شہید کے مشن کو زندہ رکھو، اسی قدرت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ زندہ رکھو جس قوت اور قدرت کے ساتھ شہید نے اس سلسلے کو جاری رکھا تھا۔ لیکن اس سلسلے کو جاری صرف وہ کر سکتا ہے جو خود شہادت طلب ہو، جس کی آرزو ہو شہادت۔ آج جس شہید کی برسی ہم منا رہے ہیں، اس کے دوستوں سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے عزیزوں سے آپ پوچھیں گے تو جو چیز آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی، وہ اس کے اندر شہادت طلبی نظر آئے گی۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے اس مشن میں شہید کر دیا جائے گا، وہ جانتا تھا کہ اس کا انجام سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے استکبار کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، اسی کا نام شہادت طلبی ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد کوئی اس کے مشن کو آگے بڑھانے والا نہیں ہے، اگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو شہید ضیاء الدین کی سیرت کو اپنے وجود میں زندہ کرے، شہید سبط جعفر کی زندگی کو اپنے وجود میں زندہ کرے، شہید خرم زکی کی سیرت کو اپنے وجود میں زندہ کر کے اسی جگہ پر قدم رکھنے کے لیے آمادہ ہو جائے جہاں انہوں نے اپنی ظاہری حیات میں آخری قدم رکھا تھا، جب تک ایسے افراد نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی شہادتوں سے اور شہیدتوں سے، شہیدوں سے، کبھی بھی ان شہیدوں سے ارتباط پیدا نہیں کر سکتے۔ لہذا میرے عزیزوں، آج یہ سارے شہید ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی، اب ہے نا، کوئی طبقہ ایسا ہے جو علماء سے تعلق رکھتا ہے، کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جو بزنس مین ہے، کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جو سوشل ایکٹیویٹیز انجام دے رہا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو مجاہدتوں میں مصروف ہے۔ ہر شہید اپنے پیچھے آنے والوں کو آواز دے رہا ہے، اب جو شہید سبط جعفر کی آواز پر لبیک کہنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ استاد سبط جعفر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس نقش قدم پر چلیں۔ جو شہید سعید حیدر سے اپنے رابطے کو پورا کرنا رابطے کو برقرار کرنا چاہتے ہیں، ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہتے ہیں، ان سے اس رزق معنوی کو لینا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ شہید سعید حیدر کے چھوڑے ہوئے مشن کو جاری کریں۔ جو لوگ ضیاء الدین سے، شہید ضیاء الدین سے اپنا ارتباط پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ شہید مجھے رزق معنوی عطا کرے، کچھ نہیں کرنا، صرف شہید کے مشن کو جاری رکھنا ہے۔
شہید کی جو موت ہے، شہید کی جو موت ہے، شہادت 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 شہادت، حیات منت اللہ، حیات منت اللہ، بر محمد وال محمد صلوات،
اللهم صل علی محمد وال محمد۔ اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا، بس آخر میں ایک جملہ اور کہہ کر، بات کہہ کر آپ کی زحمتوں کو آج کے لیے تمام کروں گا۔ یہ جملہ بھی آپ نے دہرایا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا لہو قوموں کی رگوں میں حیات بن کر دوڑتا ہے، لیکن کس قوم کی جو شہید پرور ہو، کس قوم کی جو شہادت طلب ہو، جو جرأت رکھتی ہو شہید کے مشن کو جاری رکھنے کی۔ اگر ہمارے اندر جرأت ہے، زیادہ نہیں کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، یہ سرفروشی کی فصل ہے، یہاں کبھی بھی لوگوں کا جھمگٹا نہیں لگ سکتا، یہاں کبھی بھی کثیر تعداد میں لوگ نہیں آ سکتے۔ جب بھی سرفروشی اور سروں کی بازی لگتی ہے تو کربلا نے ثابت کیا صرف 72 نکلتے ہیں، لہذا کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر اس مشن کو چلانا ہوتا ہے اور باقیوں نے اسی سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے وہ جرأت پیدا کر لیں جو شہید کے اندر تھی، شہید کا خون آپ کی رگوں میں دوڑنے لگے گا، آپ کے اندر وہ شجاعت پیدا ہوگی، آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہوگی۔ علامہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کے اس جملے کے ساتھ تقریباً مطلب کو تمام کروں کہ آپ نے بڑا عجیب و غریب جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے بہت ساری نجاستوں کو پاک کرنے کا کے لیے بہت سارے مطہرات بنائے ہیں۔ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا توضیح المسائل کی ابتدا میں نجاستوں کا ذکر ہے اور نجاستوں کے ساتھ ساتھ مطہرات کا ذکر ہے، فلاں چیز فلاں نجاست اگر آئے گی تو اسے فلاں مطہر کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے، لہذا کچھ چیزیں ہیں جو صرف پانی سے پاک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں سورج پاک کرتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں زمین پاک کرتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں استحالہ پاک کرتا ہے، کچھ چیزیں، اب دیکھیے یہ سب کا سب پاک ہو گیا، لیکن اگر انسان کے اندر کفر کی نجاست موجود ہو، جتنا مرضی پانی سے دھو لو، جتنا مرضی اس کافر کو دھوپ کے اندر رکھو، جتنا مرضی اس کو خاک میں لوٹو، پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کی نجاست کو پاک کرنے کے لیے معنوی مطہر چاہیے، وہ ہے اسلام۔ کہ یہ نجاستیں ہم نے فقہ میں پڑھنے کے بعد چیپٹر کلوز کر دیا، لیکن نجاستیں ختم نہیں ہوتی، لہذا کچھ نجاستیں اور ہیں۔ ایک نجاست فتنے کی نجاست ہے، فتنہ گر کیا کرتے ہیں؟ فتنہ گر آ کر عوام کے درمیان میں فتنوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ فرمایا فتنوں کی نجاست کو پاک کرنے کے لیے شہید کا خون درکار ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں ہے کسی نے عریانیت کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے خون بہایا، کسی نے نصاب تعلیم کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے خون بہایا، کسی نے کسی اور مقصد کے لیے، جہاں جہاں استکبار فتنہ ایجاد کرتا ہے وہاں وہاں شہید اپنے خون سے آ کر اس فتنے کی نجاست کو پاک کرتا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات، کہا کہ فتنوں کی نجاست پاک ہو جاتی ہے شہید کے خون سے، لیکن کچھ نجاستیں ایسی ہیں جو حتیٰ شہید کے خون سے پاک نہیں ہوتی. وہ کون سی نجاستیں ہیں؟ کہا وہ فکری انحراف کی نجاست ہے. اور جب فکری انحراف کی نجاست آتی ہے تو پھر شہید کا خون فکری انحراف کی نجاست کو نہیں مٹا سکتا، اسے پاک نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ اب اگر فکری نجاست کے فکری انحراف کی نجاست کو مٹانا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علماء کے خون، علماء کے قلم کی سیاہی افضل من دماء الشہداء، کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے. اس لیے کہ جو نجاست انحراف فکری جسے شہید کا خون نہیں پاک کر سکتا، اسے علماء کا قلم، علماء کے قلم کی سیاہی پاک کرتی ہے. اسی جملے کے ساتھ میں شہید ضیاء الدین کی خدمت میں آخری تبریک اور تہنیت اس بات کے عنوان سے پیش کروں گا کہ اس شہادت کو دونوں، اس شہید کو دونوں شرف حاصل ہیں. اس نے شرف شہادت بھی حاصل کیا اور اپنے قلم اور اپنی تبلیغ کے ذریعے سے فکری انحرافوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. اب یہ شہید جب قیامت کے دن آئے گا، اس کے ایک ہاتھ میں شہادت کا سورج ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اس نے جو اپنی علمی کاوشیں کی ہیں اور اپنے قلم سے جن فکری انحرافات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا امتیاز بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا. لہذا ایسے شہید بہت کم ہیں کہ جو ان مراتب کو حاصل کر سکیں. آج ہم اگر ان تمام شہداء سے اپنے آپ کو وصل کرنا چاہتے ہیں تو عزیزوں، راستہ وہی ہے کہ ان کے مشن کو، ان کے افکار کو، ان کے کاموں کو زندہ رکھا جائے. میں آخر میں بس اس دعا کے ساتھ اس سلسلے کو ختم کروں گا کہ پروردگار بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، کیونکہ ایام شہادت حضرت زہرا بھی ہیں، بارِ الٰہا تجھے بی بی کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے. جتنے ہمارے یہ شہداء ہیں یقیناً ان کے درجے متعالی ہیں، لیکن تو درجات کو اور بڑھانے والی ذات ہے، ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما. جوارِ سید الشہداء میں ان کو جگہ عنایت فرما. بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار الہا ہم سب کو ان شہداء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو شہادت طلب بنا. ہم سب کو اور ہماری بالخصوص ماؤں کو، اس قوم کو شہادت پرور بنانے کی توفیق عنایت فرما. رزق شہادت کو ہم سب کے لیے مقرر فرما. شہداء سے رزق معنوی لینے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا کر. بار الہا دین دشمن قوتیں دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، اہل بیت دشمن قوتیں، پاکستان دشمن قوتیں، انہیں نیست و نابود فرما. بار الہا بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جہاں جہاں مومنین میں، مومنین دنیا میں اس وقت باطل اور استکبار اور استعمار سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بحرین کے، یمن کے، عراق کے، شام میں، سعودی عرب، لبنان، نائجیریا، تمام جگہوں پر مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین میں، میانمار میں اور بالخصوص کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع اعظام کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام رکھ. بالخصوص آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت اور حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.